خلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمه ثم الصلاه والسلام والتحيه والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين ابي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء المتون ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عزیزان محترم سورہ مبارکہ فاتر کی جو 35 سورہ ہے آیت نمبر 5 سلمہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اے انسانوں ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب میں مبتلا نہ کر دے ولا یغرنکم باللہ الغرور اور دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کی راہ سے نہ ہٹا دے. کل آپ کے سامنے اس کے ذیل میں بیان ہوا کہ دو چیزیں اس آیت کے اندر انسان کے دھوکے کا سبب ہے. ایک خود دنیا، دنیا کی خاصیت، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی زینت، تمام چیزیں خود اپنے اندر انسان کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر کوئی انسان دنیا کے جھمیلوں میں نہ پھنسے، جیسے کل بیان ہوا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے کہ ہر مومن کا وظیفہ یہی ہے. ہر مومن کو خداوند عالم نے امام علی سے جو وابستہ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ خداوند عالم چاہتا تھا کہ میں اور آپ پاکیزگی کے اس دامن سے وابستہ ہو کر خود کو دنیا کی آلائشوں سے نکال کر لے جائیں. خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو پاکیزہ خلق کیا ہے. خداوند عالم نے ہمیں پاکیزگی کے ساتھ پاکیزگی کے لیے خلق کیا ہے. خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو دامن اہل بیت سے وابستہ کیا اور ان اہل بیت کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی لیے اسلام کے اندر بہت زیادہ تاکید اس بات کی ہے کہ دیکھو تم جس محفل میں بیٹھتے ہو اس محفل کو توجہ دو. جس کو ہم کہتے ہیں جس گیدرنگ میں انسان جائے اس گیدرنگ پر اس کی توجہ ہونی چاہیے. قرآن کی آیت ہے کہ فلینظر الانسان الی طعامہ، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف توجہ دے. ینظر دیکھے، یہاں اس کی تفسیر کے اندر علماء نے بیان کیا کہ فلینظر الانسان الى طعامه، اس سے مراد یہ ظاہری کھانا نہیں ہے جو دسترخوان پر رکھا ہے، ٹیبل پر آپ کے سامنے سجا ہوا ہے، اگرچہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انسان اگر اپنے کھانے کو دیکھ کر نہ کھائے تو اس انسان کی بیماری کے لیے جو ہیں وہ زیادہ امکانات فراہم ہوں گے، مخصوصاً نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، چونکہ آج کے دور میں ہمارے پاس ہاتھوں میں ایک کھلونا آ گیا ہے، لیکن میں اس کو ہمیشہ پلٹ کر کہتا ہوں کہ کھلونا وہ نہیں ہے، ہم اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے، وہ ہمارا کنٹرول سنبھالے ہوئے، نہ ہماری ماں باپ سے گفتگو میں ادب باقی رہا، نہ ہماری مجالس میں وہ احترام اہل بیت باقی رہا، نہ ہماری عزاداری کے اندر وہ رنگ باقی رہ گیا۔ ایسا ہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ ہاتھ سینوں پر ہو ماتم کر رہے ہوں، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، سب کے جو ہے موبائل سے جو ہے وہ موہے خان کی تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، ادب احترام ختم ہو گیا۔ اب ایسے میں جب آپ یہ کام کریں گے تو کہاں آپ کے دل میں درد، کہاں امام حسین کی مصیبت، کہاں غم، کہاں رونا، کہاں سوگ۔ اسی لیے آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ عزاداری سے جو نتائج حاصل ہونے چاہیے وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ پہلے یہی فرش عزا نسلوں کی تربیت کا ضامن تھا کہ آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا اس کا کام، لیکن کم رنگ ضرور ہوا ہے۔ اس حقیقت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت کو کیوں ماننا چاہیے؟ اس لیے کہ جب تک آپ ایک چیز کی ریئلائزیشن پر نہیں آئیں گے اس کی کریکشن بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہمیشہ کسی چیز کی کریکشن کے لیے، اصلاح کے لیے پہلے ریئلائزیشن کا مرحلہ ہے۔ میں اپنے اندر بیماری کو محسوس ہی نہ کروں تو ڈاکٹر کے کب جاؤں گا؟ میرے اندر کوئی خرابی ہے میں اس کو ریئلائز ہی نہ کروں، اس کا اعتراف ہی نہ کروں تو میں ڈاکٹر کے کب جاؤں گا؟ ڈاکٹر کے جانے کے لیے پہلا مرحلہ ریئلائزیشن ہے، میں اس بات کو سمجھوں کہ ہاں ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ۔ ہمارے ہاں بھی عزاداری کے اندر یہ مسئلہ آ گیا، داخل کر دیا گیا، جیسے بھی ہوا لیکن ہو گیا، اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ عزیزانِ محترم، بس پہلی چیز اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا، خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو جو خلق کیا اہداف کے تحت خلق کیا۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑی اس میں خداوند عالم نے بیان کیا، میں اس چیز سے نکلا تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں جو کھلونا ہے اس نے ہمیں کھلونا بنا دیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، ہر انسان کو چاہیے اپنے کھانے پہ نگاہ کرے۔ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہو اس کو دیکھ کر کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو اصل میں جو سگنلز ہوتے ہیں وہ برین سے جاتے ہیں۔ جب انسان کھا رہا ہوتا ہے تو جو سانس کی نالی اور کھانے کی نالی بالکل نزدیک نزدیک ہوتے ہیں۔ ایک اثر بہرحال انسان کی آنکھ کا ہے، انسان کے کھانے میں، چونکہ میڈیکل کے اس میں زیادہ میں واجد نہیں ہوں اور زیادہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس کو بہتر بیان کریں گے۔ آج کل کے دور میں تو ریسرچز موجود ہیں، نیٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں کہ اگر کھانے کو دیکھ کے نہ کھایا جائے، بعض چیزوں کو دیکھا ہے کہ سانس کی نالی میں کھانا اس لیے چلا گیا چونکہ آنکھ کا اور دماغ کا کانٹیکٹ آپس میں نہیں رہا۔ لیکن اصل میں جو آیت بیان کر رہی ہے، فلینظر الانسان الی طعامہ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کو اپنی نگاہ میں رکھے، دیکھے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا، یعنی معنوی غذا۔ ہر انسان جس گیدرنگ میں، محفل میں بیٹھتا ہے اس کا اثر اپنے اوپر لیتا ہے۔ اسی لیے بیان کیا گیا کہ علماء کے ساتھ بیٹھو، ان افراد کے ساتھ بیٹھو کہ جن کے ساتھ بیٹھنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے۔ علماء ربانی کے ساتھ بیٹھنے کو عبادت کہا گیا ہے۔ اگر ایک خدا شناس ہے، خدا پرست ہے، اس کی سانسوں کا اثر ہے۔ عزیزان محترم، ان تمام چیزوں کے اندر حقائق موجود ہیں۔ لہذا قرآن کی آیت نے یہ بیان کیا کہ اے انسانوں، خداوند عالم نے بیان کیا کہ جو ہے خدا کا وعدہ حق ہے، خدا کا وعدہ سچ ہے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور اس بات کو ذہن میں رکھو کہ دنیا تمہیں دھوکا نہ دے، چونکہ اس دنیا کی رنگینیاں ہیں، اس دنیا کی خصوصیت ہے، دھوکے میں ڈالتی ہے۔ اور جو اس دنیا کے دھوکے سے اوپر آ جاتا ہے، دنیا کے دھوکے سے، دنیا کے ظواہر سے دھوکہ نہیں کھاتا، یا خصوصیت کے ساتھ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اسی لیے اگلا ٹکڑا اس سے متعلق ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، جو خود بہک گیا، پھٹک گیا، اس کی طرف بھی توجہ رکھنا۔ اس نے قسم کھائی ہے، تمہارا قسم خوردہ دشمن ہے، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اس نے قسم کھا کر کہا تھا سب کو بہکاؤں گا، لاقدن علی صراط المستقیم، بیٹھوں گا بھی کہاں؟ صراط مستقیم پر۔ نوجوانوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ صراط مستقیم کہاں بیٹھے گا شیطان؟ اس کا زیادہ سروکار جو ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے سے۔ درود پڑھیے سب مل کے، وہاں پڑھنا۔ خداوند عالم نے ہم سے کہا دن میں اتنی نمازیں پڑھو, ان نمازوں کے اندر دو مرتبہ, ہر نماز میں دو مرتبہ سورہ الہم پڑھو, تو کم سے کم دو دفعہ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر ہم کو گامزن فرما, سیدھے راستے پر ہم کو ثابت قدم فرما. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول صراط مستقیم کی خصوصیات کو بیان کیجئے. اللہ کے رسول نے صراط مستقیم کی چند خصوصیات کو بیان کیا. ایک جگہ سے مولا متقیان دروازے سے داخل ہوئے, رسول اللہ نے امام علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ علی صراط مستقیم ہے, علی علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے. اس کو خود امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے اور بہت ساری جگہوں پر بیان کیا, معیار بیان کیا امام علی کا, صراط مستقیم امام علی کا راستہ ہے. شیطان کہاں بیٹھے گا, لَأَقْعُدَنَّ, میں بیٹھوں گا, کہاں بیٹھوں گا, صراط المستقیم, جو سیدھا راستہ ہے, یعنی جو اس سے علی والوں سے زیادہ سروکار ہے. بس یہ اس کا کام دھوکہ دینا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہروان کی جنگ کے بعد گزر رہے ہیں, میدان میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. اس کے بعد نہروان میں قتل ہونے والے افراد کو دیکھ کر امام علی نے ایک جملہ کہا. امام علی کا نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار ہیں, اس کے اندر یہ نقطہ موجود ہے, حکمت موجود ہے. امام نے ارشاد فرمایا, بؤسن لکم, وائے ہو تمہارے اوپر, ہلاکت ہو تمہارے لیے, بربادی ہوئی تمہارے لیے, لقد ذرکم من غرکم, ذرکم ذات سے, لقد ذرکم من غرکم, جس نے تمہیں فریب میں ڈالا اس نے تمہیں نقصان تک پہنچا دیا. لقد ذرکم من غرکم, جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا, فریب میں ڈالا, اس نے تمہیں نقصان تک پہنچا دیا. کن سے بیان ہو رہا ہے؟ نہروان سے. نہروان کے جو مرے ہوئے خوارج ہیں, یہ خوارج کون ہیں؟ جو ایک وقت امام علی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ تھے. نہروان, جو جنگ نہروان ہوئی امام علی کی, خوارج کے ساتھ ہوئی. خوارج ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جو امام علی کے اپنے سپاہی تھے, توجہ رکھیے گا, بڑے سے بڑا حصہ امام علی کے سپاہیوں پر مشتمل تھا. اور اس کے بعد وہ جنگ سے, جنگ صفین کے بعد جو آپس میں تقسیم بندی ہوئی, اور جنگ صفین کے بعد جو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, صلح کر لی, اگرچہ خود اس جگہ تک لے کر آئے, تمام حالات آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد امام علی ان کے سامنے سے گزرے, کہا بوسن لکم لقد ذرکم من غرکم, تمہیں فریب میں جس نے ڈالا اس نے تمہارا نقصان کروا دیا, تم نقصان اٹھا گئے. لوگوں نے پوچھا, وقیلا, پوچھا گیا, یا امیر المومنین, من ذرہم من غرہم, اے امیر المومنین, اے امام علی, کس نے ان کو دھوکہ دیا؟ آپ کس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں؟ کون تھا جو ان کو دھوکے سے یہاں تک لے کے آ گیا کہ ایک وقت وہ آپ کے سپاہ آپ کی سپاہ میں تھے, ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی تلوار سے مارے گئے؟ امام نے ارشاد فرمایا, الشیطان المضل, گمراہ ہوا ہوا شیطان, والانفس, اور ان کے اپنے نفوس کے جو امارہ ہیں, یعنی برائی کی طرف آمادہ کرنے والے ہیں. الشیطان المضل والانفس الامارہ, یہ شیطان تھا گمراہ جس نے ان کو بہکایا, اور ان کے بہکنے والے نفوس تھے, یعنی ان کا نفس تھا, ان کے ان نفوس کے سبب سے جو بہکنے والا تھا, صلاحیت تھی بہکنے کی, شیطان ان پہ حملہ آور ہوا, یہ بہک گئے. کہاں پہنچے؟ امام علی کے لشکر سے نکل کر ایک وقت آیا امام علی کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہو گئے, امام علی کی تلوار سے مارے گئے. تو جو کیجئے گا جنہوں, بس قرآن کی اس آیت کا دوسرا ٹکڑا, ولا فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ ہم سب سے خدا مخاطب ہے. اس کا مطلب ہے یہ خطرہ ہم سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ہم سب اس خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں, اس لیے خدا بیان کر رہا ہے, دیکھو دنیا دھوکے میں نہ ڈالے, اور وہ جو دھوکا دینے والا ہے شیطان ہے, اس کے دھوکے میں مت آنا. وہ خود بہک گیا, اس نے خود دھوکا کھایا, وہ اپنے تکبر کی وجہ سے دھوکا کھا گیا, وہ اپنے غلط قیاس کی وجہ سے دھوکا کھا گیا, وہ اپنی جہالت کے سبب دھوکا کھا گیا. اس کو خدا نے ملائکہ کے ساتھ محشور کیا تھا, اسے یہ لگا کہ وہ خداوند عالم سے زیادہ جانتا ہے. توجہ کیجئے گا, اس نے خداوند عالم کے سامنے دلیل پیش کی, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا, میں آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کروں گا کہ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار, تم نے اسے خاک سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے, آگ کو خاک پر فضیلت حاصل ہے. یہ بھول گیا کہ خاک اور آگ کو خاصیتیں عطا کرنے والا خود خدا مند عالم ہے, وہ جانتا ہے ہر چیز کی خصوصیت کیا ہے, اس نے بنایا ہے, اس نے اپنی حکمت سے خاک اور آگ کو بنایا ہے. یہ خدا کو سکھانے چلا, خدا کو بتانے چلا, نہیں, تو نے غلط فیصلہ کیا ہے. خاک پست ہے آگ افضل ہے. پھر اگلا جملہ بھی ہے انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے برتر ہوں, میں اس سے بڑا ہوں, میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا. اس کے تکبر نے اس کو نکلوایا, نتیجے میں کیا ہوا, فریب کھا گیا, دھوکا کھا گیا. اس کے بعد سے اس کا کام ہے دھوکا دینا. عزیزان محترم, یہ دھوکے والا سلسلہ ہے. خدا نے کہا کہ دیکھو اس کے دھوکے میں مت آنا. امام علی نے کہا کہ جنگ نہروان میں جو مارے گئے یہ دھوکا کھا گئے. توجہ کیجیے گا, جنگ نہروان میں جو مارے گئے ہیں, امام علی کی جتنی جنگیں ہیں امام علی کے دور خلافت کو حاصل کرنے کے بعد جتنی جنگیں ہیں یہ تمام جنگیں مسلمانوں سے ہیں. امام علیہ السلام کی وہ جنگیں جو کفار کے ساتھ تھیں وہ رسول اللہ کے زمانے تک تھیں, مشرکوں کے ساتھ جو جنگیں تھیں وہ رسول اللہ کے زمانے تک تھیں. اس کے بعد جو مولا علی نے تین جنگیں لڑی ہیں, جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, یہ تمام جنگیں کن کے ساتھ ہیں عزیزان محترم؟ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. لیکن کون سے مسلمان؟ جو دھوکہ کھائے ہوئے, جو فریب میں مبتلا ہیں, جو دھوکے میں آ گئے. اسی دھوکے کی وجہ سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے. یہ جملے آج سننا بہت آسان لگتے ہیں, لیکن تھوڑا تجزیہ اور تحلیل کیجئے تاریخ میں جا کر. کیا رسول اللہ نے کوئی چیز مبہم چھوڑی تھی؟ کیا رسول اللہ نے اپنے بعد کے راستے کو مبہم چھوڑا تھا؟ مثلا وہ حدیث ہمارے یہاں برادران اہل سنت کیا مشہور ہے کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. حدیث مشہور ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, اہل سنت کے منابع کے اندر بھی موجود ہے. کیا رسول اللہ نے فقط اتنا بیان دیا تھا؟ اگر فقط اتنا کہا ہوتا تو معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا, لیکن رسول اللہ نے اس کے ساتھ اس حدیث کے تکملے کے طور پر یہ بھی بیان کیا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے نجات یافتہ فقط ایک فرقہ ہوگا. اور رسول اللہ نے یہ بات کی یا نہیں کی؟ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی حیات میں آیا اس گروہ ناجیہ کے بارے میں جو نجات یافتہ ہے اس کے بارے میں بھی اشارے دیے کہ نہیں دیے؟ رسول اللہ اشارے دے کر گئے, وضاحتیں کر کے گئے. مثال کے طور پہ آخری حدیث رسول اللہ کی لے لیجیے, انی تارکم فیکم ثقلین, میں تمہارے درمیان ہے مسلمان ہوں, جا رہا ہوں, میرے جانے کا وقت آ گیا, اللہ کی جانب سے مجھے بلایا گیا ہے, میں انبیاء کے گھر کی طرف جا رہا ہوں, لیکن تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا. تارکم فیکم ثقلین, میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا, میں تمہارا ہمدرد ہوں, میں رحمت للعالمین ہوں, میں نے تمہاری ہدایت کی خاطر پتھر کھائے ہیں, میں نے تمہاری ہدایت کی خاطر اپنے عزیزوں کو دور کیا, دور والوں کو نزدیک کیا, میں نے تمہاری ہدایت کی خاطر ہجرت کی ہے, میں کیسے تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انی تارکن فیکم ثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے بعد گمراہی آ سکتی ہے, میرے بعد فتن آئیں گے, وہ جو 73 فرقے ان میں سے ایک گروہ کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول نے مبہم نہیں چھوڑا, بیان کر کے گئے, قائم تاریخ ان فیکم مستقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل و بیتی, ایک چیز کتاب خدا ہے اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. اس کے بعد یہاں پر بھی اگر حدیث رک جاتی تو بہت ساری چیزیں شاید تصور میں آ سکتی تھیں. ٹھیک ہے, کتاب خدا ہے اور عترت اہل بیت ہے, ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس تعلق کو بیان کیا, کہاں تک تعلق ہے, ان دونوں کا اثر کہاں تک ہے, یہ انسان کو جو ہدایت کریں گے تو کہاں تک لے کے جائیں گے, رسول اللہ نے مکمل بیان کیا ہے. تارکن فیکم مستقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میری کتاب, کتاب خدا اور میری اہل بیت عترت ہیں. مَن تمسک تم بے ہیما, اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے, لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی گمراہی ہے کس کے لیے؟ جو قرآن اور اہل بیت کے دامن سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. مَن تمسک تم بے ہیما, اگر ان دونوں سے ایک ساتھ جڑے رہے, لن تضلوا بعدی, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَلَنْ يَفْتَرِقَا, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا, ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا, لَنْ يَفْتَرِقَا, ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں آئے گی, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. مبادہ ایسا نہ ہو کہ امت کا ایک حصہ قرآن کو لے کر یہ سوچے کہ بس ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, ہمیں اہل بیت اطہار کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ کرنا, اور ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جمع ہوں اور فقط اہل بیت کے ساتھ کہیں کہ نہیں ہمیں باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کے مطالب کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کے احکام کو سیکھنے سکھانے اور معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہیں. رسول اللہ نے بیان کیا, کیونکہ دونوں چیزیں کس کی جانب سے ملی ہیں؟ رسول اللہ کی جانب سے ملی ہیں. لہذا ان دونوں چیزوں کے لیے اصول بھی رسول اللہ ہی بتائیں گے. لن یفترقا, یاد رکھنا, نہ قرآن چھوڑ کر فقط اہل بیت, نہ اہل بیت چھوڑ کر فقط قرآن. ہدایت ان دونوں کے ساتھ ہے. تم قرآن میں جو پڑھو گے اس کی عملی تفسیر اہل بیت کر کے دکھائیں گے. اگر تم اہل بیت کے بغیر قرآن پڑھو گے تو پھر کیا بنے گا؟ آج کے دور کی مثال دے دوں تو پھر طالبان بنے گی, داعش بنے گی. اگر تم اہل بیت کے بغیر قرآن پہ جاؤ گے, وہ ان کے زبانوں سے آیات قرآن کو سن لیجئے. انسانوں کا گلا کاٹتے ہوئے قرآن آیات پڑھتے ہیں, انسانوں کا گلا کاٹتے ہوئے نعرے تکبیر بیان کرتے ہیں, انسانوں کو زندہ زندہ جلاتے ہوئے قرآن کی آیتوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت سے چھوڑ کر قرآن لیا گیا ہے. رسول اللہ نہیں بیان کیا تھا لن یفترقا, ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں آئے گی, دونوں ساتھ آئیں گے. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں ایک ساتھ ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ اکٹھے آئیں گے. تو یہ فقط یہ نہیں آئیں گے, جو ان دونوں سے جڑا ہوا ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ چلتا ہوا حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائے گا. درود پڑی محمد والے. رسول اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. بس امام علی علیہ السلام کی جنگیں تمام کی تمام جنگیں مینارز کیا مسلمانوں کے ساتھ ہیں, حالانکہ امام علی کے بارے میں رسول اللہ بیان کر گئے اطرت اہل بیت میں سے امام علی علیہ السلام. اس کے علاوہ معیار حق امام علی کو قرار دیا گیا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہوں. عمار کو بیان کیا, عمار میری ایک نصیحت یاد رکھنا, یا رسول اللہ کیا نصیحت ہے؟ کہا اگر تم میرے بعد یہ دیکھو کہ پورا معاشرہ کسی ایک سمت جا رہا ہے اور علی اپنا راستہ الگ لیے ہوئے کسی اور سمت جا رہے ہیں, اے عمر میرے مجھ رسول کی بات یاد رکھنا, تم پورے لوگوں کو چھوڑ کر اجتماع کو چھوڑ کر علی کے پیچھے پیچھے چلنا, علی کا راستہ آپ کا راستہ ہے. اور یہ تمام وہ چیزیں جو اس معاشرے میں بیان کی گئی تھیں. لیکن بہرحال کیا ہوا, امام علی کو تین جنگیں لڑنی پڑی مسلمانوں کے ساتھ. کون سے مسلمانوں کے ساتھ؟ فریب خوردہ مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے دھوکہ کھایا. خدا نے پہلے کہا تھا فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دیکھو دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے اور وہ دھوکہ دینے والا تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو. امام علی نے نہروان کے مردوں سے مخاطب ہو کر کہا وائے ہو تمہارے اوپر, میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کیوں وائے ہو, کہ تمہارے سامنے میری صورت میں امام حق موجود تھا, تم نے امام حق کی بات کو نہیں سنا, نتیجے میں تم دھوکہ کھانے پہ آمادہ ہو گئے. تمہارے سامنے میرا کردار موجود تھا, تم نے میرے کردار کی طرف توجہ نہیں کی, نتیجے میں دھوکہ کھا گئے, فریب میں مبتلا ہو گئے اور اتنا زیادہ نقصان اٹھایا کہ تم نے امام حق کے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو الگ کروایا, اپنے بدن سے جدا کروایا. عزیزان مدد تاریخ کی عبرتیں ساری ہیں. بس یہ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا, تم دھوکہ کھا گئے. لقد غرکم من غرکم, تمہیں دھوکے میں مبتلا کرنے والے نے تمہارا نقصان کر دیا. کس نے نقصان کروایا؟ یا علی, مولا علی سے پوچھا گیا کس نے دھوکہ دیا؟ کہا شیطان نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا. درود پڑی محمد والے محمد پر. یہ بحث کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو دوران ہے غیبت کبریٰ انتہائی شدید دور ہے, یہ فتنوں کے اعتبار سے پر فتن دور ہے, یہ اس کے اندر مشکلات کتنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ میرے بعد فتنے ہوں گے, ستکون و فتن, میرے بعد فتنے ہیں. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو, جہاں انسان کو حق اور باطل کو اپنی عقل سے سمجھنا ہو. آج کی تھوڑی سی گفتگو اسی موضوع پر رہے گی, توجہ رکھیے گا انشاءاللہ. ہم سب اس سے گزر رہے ہیں, ہمارے پاس اس سے فرار کا راستہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, فرار کا راستہ نہیں ہے. جن لوگوں نے فرار کرنا چاہا مسائل سے, حقیقت کو نہ سمجھنا چاہا, انہی لوگوں کی وجہ سے آئمہ علیہ السلام پر مشکلات آئی ہیں. امام علی علیہ السلام کا جو حق مارا گیا اس کی وجہ لوگوں کا فرار تھا حقائق سے, حقیقت کو نہ سمجھنا ہے. نتیجے میں کیا ہوا؟ امام علی میں مشکلات آئیں.
رسول اللہ نے بیان کیا ستکون و فتن, میرے بعد فتنے ہوں گے, ان فتنوں کی شدت کیا ہے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. یصبح الرجل منها مؤمنا, ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح اٹھنے والا مومن ہوگا, ویکون ویمسی کافرا, اور شام تک وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا. ایسے فتنے ہوں گے میرے بعد, ایسے فتنے ہوں گے کہ جس میں صبح جب اٹھے گا مومن ہوگا, شام ہونے تک وہ اپنے ایمان کو ہاتھ سے چھوڑ چکا ہوگا. شام تک یمسی کافرا الا, سوائے اس کے کہ جس کو خداوند عالم نے علم کے راستے پر رکھا ہوگا. علم یعنی حقیقت تک رسائی, یعنی بصیرت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا, حقیقت تک پہنچنا. الا, سوائے اس کے کہ جس کو خداوند عالم نے علم عطا کیا ہوگا. عزیزان محترم, بس یہ دور فتنوں کا, آزمائشوں کا دور ہے. یہ مخصوص دوران غیبت کبریٰ, یہ دور وہ ہے کہ جس کے اندر دجالی نظام اپنی پوری کوششوں کو کر رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا کہ یہ وقت انشاءاللہ اگر خدا چاہے, وقت کا تعین کوئی نہیں کر سکتا. جس نے امام کے آنے کا وقت متعین کیا وہ جھوٹا ہے, کہا گیا کہ اس کو جھوٹا مانو, سچا نہیں ہے. لیکن علائم جو ہمیں بتائے گئے, نشانیاں جو ہمیں سکھائی گئیں آئمہ کی کتابوں میں, وہ کیوں سکھائی گئیں؟ تاکہ ان علامتوں کو دیکھ کر ہم اپنی امید کو بڑھاتے چلے جائیں کہ وہ وقت نزدیک آ رہا ہے کہ جس میں انشاءاللہ آنے والے امام کے آنے کی نوید دی گئی ہے. جتنا جتنا وقت امام کے آنے کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا, فتنے پڑھتے چلے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان سے نجات سوائے علم اور بصیرت کے کسی کو نہیں ملے گی. کوئی کہے کہ نہیں مجھے اس فتنے میں نہیں پڑھنا, مجھے اس آزمائش میں نہیں پڑھنا, اختیار نہیں ہے. خداوند عالم نے بیان کیا, هو الذی, وہی خداوند عالم ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اختیار ہے, اور اس نے تمہیں خلق کیا, لیبلوکم, هو الذی خلق الموت والحیات, اسی خدا نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے. یہ تم سے مراد کوئی اجنبی نہیں ہے عزیزوں. اس وقت اس مرکزی امام بارگاہ کے اس فرش یادہ پر بیٹھنے والے تمام مومنین اس کا حصہ ہیں, یعنی مجھے اور آپ کو خدا کہہ رہا ہے, لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تمہیں اس لیے خلق کیا گیا ہے تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل انجام دینے والا ہے. میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم خدا سے کہیں ہم نے اس امتحان میں نہیں آنا, اس آزمائش میں نہیں آنا. سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں خدا نے کہا کہ ہم نے انسان اگر یہ کہہ دے کہ میں ایمان لے کر آ گیا تو کافی ہے, نہیں کافی نہیں ہے, ہم نے ان سے پہلے جتنی قومیں سب کو آزمایا ہے. اور کیوں آزمایا پروردگار؟ تاکہ سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کیا جا سکے. خداوند عالم آزما رہا ہے, اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ باہر جائے اس امتحان سے. اس امتحان سے باہر نہیں جا سکتے. ہاں, اس امتحان کو اچھا گزارنا یہ ہمارے اختیار میں, اس امتحان میں کیسے نکلنا ہے یہ ہمارے اختیار میں. اور ہم خوش نصیب ہیں ایک اعتبار سے کہ اگرچہ دوران فتنے کا ہے, آزمائش کا ہے, لیکن ہمارے پاس گزشتہ کئی اقوام کا تجربہ موجود ہے. مثلا ہمارے پاس پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام اور ان کی اقوام, ان کی ملتوں, ان کی قوموں کا تجربہ موجود ہے کہ ان لوگوں نے کہاں کہاں دھوکہ کھایا, کہاں کہاں فریب میں مبتلا ہوئے, تو نتائج ہمارے آئمہ کو کیا بھگتنے پڑے. ہمارے پاس ان کا پورا ایک سلسلہ موجود ہے, ہمارے پاس پوری تاریخ موجود ہے, کہاں کوفے والوں نے دھوکہ کھایا کہ جس کے نتیجے میں 18,000 بیعت کرنے والوں میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا, مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے کوفے کے اندر. ہمارے لیے اس کے اندر پیغام آ گیا, اس کو جا کے دیکھو. کیوں ایسا ہوا کہ غدیر کے فقط کچھ دنوں کے بعد, یعنی کچھ دن کتنے ہیں, 18 ذی الحج سن 10 ہجری روز غدیر کا واقعہ ہوا ہے. توجہ سے سنیے گا جانے والا, 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر کا واقعہ. کیا ہے غدیر کا واقعہ؟ عالم اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے. رسول اللہ کو خداوند عالم نے خاص انداز میں خطاب کر کے کہا تھا یہ کام کرو, یہ نہیں کیا تو تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. کل اس آیت کو پڑھ چکا, اس کے حوالے سے بیان ہو چکا آپ کے سامنے. فقط دن بتا رہا ہوں, 18 ذی الحج 10 ہجری. رسول اللہ کی شہادت کب ہے؟ 28 صفر 11 ہجری. دنوں کو تیزی کے ساتھ جوڑ لیجئے, کتنے دن بنتے ہیں؟ 2 مہینہ 10 دن بنتے ہیں. 18 ذی الحج سے 18 محرم, 18 صفر اور 28 صفر, فقط 2 مہینہ 10 دن, یعنی 70 دن. توجہ سے, ان 70 دنوں میں کیا ہوا؟ ان 70 دنوں کے اندر وہ جو لاکھوں مسلمان تھے کہ جو غدیر میں موجود تھے, جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا, رسول اللہ کا خطبہ سنا تھا, آنکھوں سے رسول اللہ کے سامنے دیکھا تھا, اپنے ہاتھ میں رسول اللہ نے ہاتھ ڈال کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں سرپرست ہوں اس کا یہ علی سرپرست, میرے بعد اس کے راستے پر چلنا. اور اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے بری بد دعا نہیں دی تھی. شاید رسول اللہ کی زندگی میں واحد جگہ ہو یا چند جگہوں میں سے ایک اہم جگہ جہاں اللہ کے رسول نے بد دعا بھی دی ہے, اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو, خدایا جو اس کے ساتھ ولایت محبت اور سرپرستی میں چلے تو اس کی رہنمائی فرمانا, وعاد من عادا ہو جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کرنا, وَخُذُلْ مَنْ خَزَلَا وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَا, خدایا جو اس علی کی نصرت مدد کرے تو اس کا ناصر بن جانا, وَخُذُلْ مَنْ خَزَلَا جو علی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دینا. رسول اللہ کے الفاظ ہیں, شدت ہے. لیکن 2 مہینہ 10 دن کے اندر کا ماجرہ کیا ہے؟ 2 مہینہ 10 دن کے اندر آپ نے دیکھا یہی امت امام علی علیہ السلام کے دروازے سے ہٹ گئی, فریب میں مبتلا ہو گئی, دھوکے میں آ گئی, یزید نے موترا. یہ تاریخ کی حقیقت ہے ہمارے سامنے, لہذا یہ عبرت ہے کہ آخر کیا ہوا, اس طرح سے کیسے ہو گیا کہ 2 مہینہ 10 دن کے اندر یہ ماجرا انجام پا گیا. لوگوں کی سستی ہے. ایسا نہیں تھا کہ مدینہ کے لوگوں کی نگاہوں سے وہ منظر ڈیلیٹ ہو گیا تھا, اتنا آسان نہیں ہوتا. چیزیں عرصے تک یاد رہتی ہیں, عرصے تک ذہن میں نقش بستہ ہوتی ہیں چیزیں, مخصوصاً جو اتنی شدت کے ساتھ ہوا ہوا واقعہ. لیکن عزیز ہوا کیا, کس وجہ سے موقع پیش آیا, فریب کھا گئے, سستی اور غفلت کا شکار ہو گئے. درود پڑی محمد والے محمد پر. رسول اللہ نے بیان کہ یہ زمانہ, یہ دوران غیبت کبریٰ کا زمانہ پرفتن زمانہ ہے, آزمائشوں کا زمانہ ہے. اس آزمائشوں کے زمانے کے اندر اب کس طرح سے انسان نے پڑھنا ہے, مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں. عزیزوں اس پرفتن دور کے اندر ہمیں رہنے کے لیے کچھ دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں. دعائے غریق ہے, مثلاً دعائے غریق چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے سکھائی. کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ اے رحمان اے رحیم اے دلوں کو پلٹانے والے ثبت قلبی علی دینک, ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اس کا عنوان غریق ہے, دعائے غریق. غریق ڈوبتے ہوئے شخص کو کہا جاتا ہے. یعنی امام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دوران غیبت کبریٰ معمولی نہیں ہے, پرفتن دور ہے. وہ وقت ہے کہ جب صالحین کی حکومت زمین پر نافذ ہونے والی ہوگی, اسی زمانے میں کہ جب صالحین کی حکومت زمین پر نافذ ہونے والی ہوگی جو شیطان ہے وہ اس کام کے اندر رکھنا ڈالے گا, وہ نہیں کرنے دے گا. آدم کے زمانے سے جو جنگ اس نے شروع کی ہوئی ہے وہ جنگ زمانے کے امام کے ظہور کے وقت ختم ہوگی. اس کی حکومت, اس کی چالیں, اس کی سازشیں, اس کے تانے بانے سب کچھ ختم ہوں گے. کب؟ جب امام کا ظہور ہوگا, اس کی حکومت میں ہوگا. لہذا وہ اتنی آسانی سے شکست تسلیم کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ نہیں ہٹے گا. وہ چالیں چلے گا, آزمائشوں میں ڈالے گا, فریب میں مبتلا کرے گا. کس راستے سے آئے گا اس راستے کو پہچاننا ضروری ہے, کس راستے سے آئے گا. اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے کل ایک روایت کو پڑھا تھا, آج اس روایت کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں. لیکن یہ دوران پرفتن دور ہے عزیز. دعائے غریق امام نے ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو اس دعا کو اس عنوان سے پڑھو کہ دوران ڈوبنے کا دوران ہے. یعنی ایک انسان جا رہا ہے غفلتوں کے اندر, غلاظتوں کی دلدل کے اندر ٹلتا چلا گھستا چلا جا رہا ہے. اگر بچنا ہے تو چھٹے امام کی اس دعا کو ذہن میں رکھنا, اس دعا کے ذریعے سے ہم راستوں پر چلتے ہوئے. اسی طرح وہ دعائے معرفت ہے, اللہم عرفنی نفسک, اے میرے پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک, اگر تو نے مجھے اپنی پہچان عطا نہیں کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی نبیک, خدایا مجھے اپنے نبی کی پہچان دے. فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک, اگر تو نے مجھے اپنے نبی اور رسول کی پہچان نہیں دی میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اللہم عرفنی حجتک, خدایا مجھے اپنی حجت کی پہچان عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی, اے خدایا اگر میں تیری حجت کو نہیں پہچان پایا میں اپنے دین سے پھٹک جاؤں گا. اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. بس یہ شدت عزیز علیہ محترم. خب اس دور پرفتن کے اندر دجالی نظام اپنا کام کر رہا ہے. لیکن کل روایت جو آپ کے سامنے فقط بیان کی تھی, آج تھوڑی تفصیل کے ساتھ, کہ ایک ایسا مرحلہ مومنوں کو درپیش ہے, مخصوصاً مومنوں کو, کہ جو دجال کے فتنے سے زیادہ شدید ہے. دجال کے فتنے سے زیادہ شدید ہے. دجال دجلہ سے نکلا ہے, دجلہ سے اس کا مطلب ہی فریب ہے, دھوکہ ہے. اسی لیے ہمارے یہاں علماء نے بیان کیا کہ دجال ہمارے یہاں کوئی فرد نہیں ہے, ایک نظام ہے. دھوکے پر مبنی نظام, ظلم پر مبنی نظام, فریب پر مبنی نظام. مثال کے طور پر ہم اس دجالی نظام کے اندر دنیا کی استکباری طاقتوں کو رکھتے ہیں کہ جن کا کام ہی فریب ہے, دھوکہ ہے. بظاہر انسان کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں انسانی حقوق کے سب سے بڑے قاتل خود ہیں. دجالی نظام ہے جو دنیا کے اندر رائج ہے. آج بھی آپ نے سنا کہ کابل کے اندر ایک بچوں کے اسکول میں دھماکہ ہوا, تقریباً 50-60 کے نزدیک کم سن بچے بچیاں, جوان بچے بچیاں اس میں شہید ہو گئے. خدا ان تمام بچوں کی ماؤں کو, گھر والوں کو صبر عنایت فرمائے اور افغانستان کے اندر امن برقرار فرمائے. یہ اسی دجالی نظام کا حصہ ہے. کتنا عرصہ یہاں رہ کے گیا امریکہ, اور ہمارے یہاں بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو لے کر آؤ تاکہ تو ہمارے یہاں آسانی آ جائے. آپ تاریخ بتا دیجئے کہ کہاں وہ گیا ہے اور وہاں امن آیا ہے, کہاں وہ گیا ہے وہاں اقتصاد بہتر ہوئی ہے. تاریخ دیکھ لیجئے اٹھا کے. یہ میں سیاست نہیں پڑھ رہا, دین کا حصہ ہی ہے. اگلے ٹکڑوں میں یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ نے پڑھوں گا انشاءاللہ. دجالی نظام موجود ہے عزیزوں, دجال اپنا کام کر رہا ہے. لیکن امام نے بیان کیا, آٹھویں امام امام رضا سے حدیث ہے, کہ ایک شدید فتنہ ہوگا جو دجالی نظام سے ہمارے شیعوں کے لیے خطرناک ہوگا. اس فتنے کو دوبارہ سنیے, اس کی آج تھوڑی سی وضاحت. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اب اس حدیث کو سنیے اس طرح سے کہ ہمارے لیے امام نے ارشاد فرمایا, اجنبی بن کے مت سنیے گا. وسائل الشیعہ کے اندر یہ حدیث ہے, آٹھویں امام سے اس کو بیان کیا گیا. اس کے اندر جو ہے وہ علی خراز نامی شخص نے اس کو نقل کیا. اس نے کہا امام علی رضا علیہ السلام سے ہم نے سنا, ان ممن یتخذ مودتنا اہل البیت لمن ہوا اشد فتنتن علی شیعتنا. ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا. امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے لیے اس کی جانب سے ایک ایسا فتنہ جو دجال کے فتنے سے زیادہ شدید ہوگا, اس کی جانب سے فتنہ ہوگا جو ہماری مودت کا اظہار کرنے والا ہوگا. اظہار کا لفظ ہے جو ینتحل کا معنی ہے, یعنی اپنے آپ کو اس حلیے میں لے کر آئے گا, ہماری مودت کی ردا اوڑے ہوئے ہوگا. حقیقت میں ہمارا محب نہیں ہوگا, حقیقت میں ہمارا مودت کا حق ادا کرنے والا نہیں ہوگا. توجہ ہے اس چیز کے اوپر. فقلتو, میں نے پوچھا, یبن رسول اللہ کیوں ایسا ہوگا, بماذا ایسا کیوں ہوگا کہ اس کا فتنہ دجال سے زیادہ شدید ہوگا. دجال دھوکہ دینے والا ہے, اس سے زیادہ شدید فتنہ اس کا ہوگا کہ جس نے مودت کی ردا اوڑی ہوئی ہوگی. امام نے ارشاد فرمایا, اس لیے کہ وہ ہمارے بے موالات اعدائنا, وہ حقیقت میں ہمارے دشمنوں کا دوست ہوگا. وہ معادات اولیائنا, ہمارے دوستوں کا دشمن ہوگا. انہو اذا کان کذالک, اور جب ایسا ہوگا, اختلط الحق بالباطل, حق باطل کے ساتھ مل جائے گا, مکس ہو جائے گا. واجتباہ الامر, اور اس کے بعد امر یعنی کام دشوار ہو جائیں گے, مشتبہ ہو جائیں گے, پہچان میں نہیں آئیں گے. فلم یعرف مؤمن من منافق, یہ وہ وقت ہوگا جس میں مومن اور منافق کی پہچان مشکل ہو جائے گی. توجہ, اس حدیث کے اندر چند نکات ہیں. سب سے پہلی چیز جس کو امام نے بیان کیا, یہ آج کے دور میں ہم مبتلا ہیں اس حدیث کے اندر. یہ بہت اہم حدیث ہے آج کے دور کے اعتبار سے, کیونکہ دھوکہ آپ کہاں سے کھائیں گے. دشمن جو علنی دشمن ہو وہ نظر آتا ہے, پتہ چلتا ہے, اس کی دشمنی واضح ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو آپ کے ہمارے عزاداری کے, آپ کی اور ہمارے وجود کے دشمن ہیں, وہ ہمارے کفر کا نعرہ لگاتے ہیں, علنی طور پر دیواروں پر لکھتے ہیں, علنی طور پر ہماری مجلسوں کو نشانہ بناتے ہیں, وہ کھلا دشمن ہے, واضح. لیکن امام نے کہا کہ نہیں, اس سے زیادہ, دجال سے زیادہ شدید فتنہ اس کی طرف سے ہوگا جو ہماری مودت کا اظہار کرے گا, تمہارے سامنے, ہمارے شیعوں کے سامنے ہماری محبت کی بات کرے گا. حقیقت میں وہ ہمارا نہیں ہوگا, اس نے ردا اوڑی ہوئی ہوگی. توجہ کیجئے گا, اب یہاں پر ایک حساس جملے کو بیان کرتا ہوا چلا جاؤں. وہ شخص کہ جس نے ہماری مودت اور محبت کی ردا اوڑی ہوئی ہوگی وہ ہر جگہ پر ہوگا, وہ عزاداروں کی صف میں بھی بیٹھا ہوگا, وہ ممبروں پر بھی موجود ہوگا, ممبر پہ بھی موجود ہوگا, وہ ہر جگہ ہوگا. کس کا کام ہے اب یہاں پر؟ امام نے کس کے اختیار میں دیا ہے سمجھنے کا کام؟ امام نے مومنوں رضاداروں کی ذمہ داری لگائی. تمہیں سمجھنا ہوگا وہ کیا کر رہا ہوگا. وہ بظاہر ہماری محبت کا نعرہ لگا رہا ہوگا لیکن حقیقت میں کام وہ کر رہا ہوگا جو ہمارے دشمنوں سے دوستی کا کام ہوگا, ہمارے دشمنوں سے دوستی کا کام ہوگا اور ہمارے دوستوں کی دشمنی کر رہا ہوگا. اس کی باتوں کے ایسے نتائج نکل رہے ہوں گے کہ لوگ ہمارے اور ہمارے ماننے والوں کے دشمن بن رہے ہوں. تین نکات اس حدیث سے سمجھ لیجیے, آپ کی زحمت کو تمام کروں. پہلا نقطہ اس حدیث کے اندر یہ کہ وہ ردا اوڑے ہوا ہوگا, یعنی داخل ہوگا اس دشمن کو جو دجال سے زیادہ شدید ہے. باہر نہیں ڈھونڈنا عزیزان محترم, یہ باہر نہیں ہے, امام نے بیان کیا اندر ہے, اس کو اندر سے دیکھنا. اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ نفاق ہے, امام نے اس کو نفاق کا نام دیا, یہ منافقت کر رہا ہوگا, نفاق ہوگا. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ کہ مومن دھوکہ کھا جائیں گے, مومنوں کے دھوکہ کھانے کا بڑا امکان ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے لبوں پر جو نام ہوگا وہ اہل بیت کا نام ہوگا, اس کے جو کام ہوں گے بظاہر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے کام ہوں گے, بظاہر اہل بیت کا نام لے رہا ہوگا, حقیقت میں اہل بیت کے راستے کی کاٹ کر رہا ہوگا. تھوڑا سا اس کی تفصیل بیان کروں اور زحمت تمام, درود پڑی محمد والے محمد پر. عزیز و بعض اوقات انسان نادانی کے اندر دشمن کے کیمپ میں جاتا ہے, بعض اوقات انسان پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. دشمن جب اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ کسی قوم کو دھمکی کے ذریعے سے, زور زبردستی کے ذریعے سے ختم نہیں کر سکتا, تو پھر دشمن تھک کر بیٹھتا نہیں ہے, وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کا راستہ اختیار کرتا ہے, اندر آتا ہے, صفوں کے اندر آتا ہے. حاکم شام کی خصوصیات جو تھیں, خصوصیات مثبت معنی میں نہیں کہہ رہا, یعنی اس کی جو تدبیریں ہوتی تھیں, جو اس کی جو ہے وہ سازش ہوتی تھی, اس کا ایک حصہ یہ ہوتا تھا کہ وہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں اپنے سپاہیوں کو بھیجا کرتا تھا. امام علی کے لشکر میں آ کے سپاہی نفوذ کیا کرتے تھے اور نفوذ کرنے کے بعد اندر سے لشکر کے درمیان جنگ کے اور لڑائی کے آپس میں اسباب فراہم کرتے تھے. غور سے سنیے گا اس چیز کو, میں آپ کے سامنے دشمن کو بیان کر رہا ہوں, یہ اس حدیث کے مطابق سمجھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دور پرفتن ہے, غیبت کبریٰ ہے, اس میں گرنے کے چانسز ہیں, اس میں سقوط کے چانسز ہیں. عزیزوں حساس باتیں ساری, سقوط معمولی نہیں ہے. سب سے پہلے جس نے اعلیٰ درجے سے سقوط کیا وہ خود شیطان ہے. 6000 سال خدا کی بندگی کرنے کے بعد گرا ہے, سقوط ہوا ہے, ساقط ہو گیا خدا کی نگاہوں سے. وہ جو خدا کا مقرب تھا, خدا کے نزدیک تھا, خدا نے اس کو ملائکہ کی صف میں بٹھایا تھا, اس نے اتنا سقوط کیا کہ اسی کو خدا نے کہا تو یہاں سے نکل جا, فَإِنَّكَ رَجِيم, تو دھتکارا ہوا ہے, میں تیری طرف نگاہ نہیں کروں گا. نفقت یہ, عَلَيْكَ اللَّعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اب تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت برسے گی. یہ سقوط, توجہ کیجئے گا, سقوط ہے جو ہم سب کے ساتھ موجود ہے. یہ خصوصیت, ہم سب ساقط ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ خدا مدد کرے, اہل بیت علیہ السلام کا نور ہمیں اپنے سائے میں لے کر چلے, اس سے وابستگی چاہیے, اس کو سمجھنا ہے. لہذا سقوط شیطان نے کیا, اس کے بعد رسول اللہ کے اصحاب میں سقوط نظر آئے گا, امام علی علیہ السلام کے ساتھ کئی لوگ نظر آئیں گے. میں ایک دو مثالیں دے دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی سقوط ایک مسئلہ ہے انسان کا. انسان کسی بھی وقت, سقوط سے کیا مراد ہے؟ گرنا. انسان کسی بھی وقت گر سکتا ہے, انسان اگر توجہ نہ رکھے تو گر سکتا ہے. اس کی ایک مثال بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے پیش کر دوں, شمر ذوالجوشن جو کربلا کے اندر موجود ہے, اس کو 20 سال پہلے جا کر دیکھو تاریخ میں کہاں ہے. 20-25 سال پہلے شمر, 20-25 سال پہلے یعنی سن 35 سے لے کر سن 40 ہجری کے درمیان دیکھو گے کہاں نظر آئے گا؟ شمر امام علی علیہ السلام کے ساتھ ان کے کیمپ میں نظر آئے گا. تاریخ 25 سال پہلے سن 61 ہجری کربلا ہے، امام علی 35 سے 40 ہجری، 36 سے 40 ہجری ہے، ایسا ہی ہے. 25 سال پہلے شمر کا امام علی کے کیمپ میں، امام علی کے ساتھ لڑائی میں شریک ہے، اس لڑائی میں زخمی ہوا. امام علی نے کسی کو مامور کیا کہ جاؤ اس کا مداوا کرو، اس کا علاج کرو. 25 سال کے اندر سقوط کتنا شدید ہے کہ وہی جو امام علی کا ساتھ دینے والا تھا، امام علی کے ساتھ کھڑا تھا، 25 سال کے اندر اتنا ساقط ہوا کہ اسی کے ہاتھ میں خنجر ہے اور علی مرتضیٰ کے بیٹے کا سر ہے. تاریخ کی بڑی عبرتیں ساری سقوط ساقط. یہ کس کا کام ہے؟ فریب دینے والے کا کام. خدا نے کیا کہا؟ اے مومن، خدا کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، جو خود دھوکے میں مبتلا ہوا خبردار اس کے دھوکے میں مت آنا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ تمہارے اوپر اطمینان کر کے نہیں بیٹھے گا. اس کی کوشش ہے ہر دم ایک نیا ہر با. امام نے اس کو بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، حدیث کو مکمل کر دو بس. عزیزہ نے محترم، ہمارے شیعوں کے لیے دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے. کون سا فتنہ مولا؟ وہ فتنہ کہ جس کے اندر ہماری ولایت کا نام لینے والے ہوں گے، لیکن اسی ولایت کے نام کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں کے ساتھ ان کا راستہ فراہم کرنے والے ہوں. یعنی ہمارا اب امام کا دشمن کون ہے؟ جہالت ہے. امام کا دشمن کون ہے؟ گناہ امام کا دشمن ہے. ولایت امام کا نام لے کر گناہوں پر جو جری کرے، سمجھ جائیں اس کے لبوں پر تو ولایت امام کا نام ہے، حقیقت میں یہ ولایت خدا سے باہر ہے. جو ولایت امام کا نام لے کر گناہ پر جرت دے، جو ولایت امام کا نام لے کر آپ کو دین کے ظواہر سے دور کرے، میں فیصلہ نہیں کر رہا، حدیث کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیجئے. جو نوجوانوں کو نماز اور روزے اور دین کے ظاہری احکام سے دور کرے آئمہ کا نام لے کر، یہ آئمہ علیہ السلام سے دوستی کر رہا ہے یا دشمنی کر رہا ہے؟ خود فیصلہ کیجئے، خود فیصلہ کرنا ہے. دوران غیبت کبرا میں عزیزوں مشکل میں ڈال کے جاؤں گا آپ کو، کیا کروں؟ کل سے انشاءاللہ تعداد اور کم ہو جائے گی، کیونکہ اس طرح کی گفتگو ہم سننے کے معمولاً عادی نہیں ہیں، لیکن کیا کروں، دوران غیبت کبرا ہے، مشکل میں پڑھنا ہے، میں نے ذمہ داری ادا کرنی. تاریخ ہے، تاریخ نے بڑی بڑی عبرتیں دکھائی ہیں، مشکل دور ہے، خود پہچاننا ہے. دوران غیبت کبرا اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، اپنی بصیرت کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کر دشمن کے فریب سے بچنا ہے. تاریخ میں جا کر پھر دیکھیے کہ کہاں کہاں دھوکا کھا گئے لوگ. قرآن نیزے پہ بلند کیا گیا جنگ صفین کے اندر، جیتی ہوئی جنگ مولا کی اس نیزے پہ بلند قرآن کے ذریعے سے ختم ہو گئی. چند لمحوں کے فاصلے پر امام علی علیہ السلام کی فتح یقینی تھی، حاکم شام کا مارا جانا یقینی تھا. اگر حاکم شام مارا جاتا فتنہ ختم ہو جاتا، ایسا ہی تھا. تجزیہ و تحلیل کے لیے بیان کر رہا ہوں، فقط تجزیہ و تحلیل کے لیے. حاکم شام اس جنگ صفین میں مارا جاتا، تھوڑی دیر کے لیے تجزیہ کرتے ہوئے سوچئے، کربلا وجود میں آتی؟ ظاہری اسباب پہ بات کر رہا ہوں، کربلا وجود میں کیوں آئی؟ اس نے اپنے بعد اپنا جانشین چھوڑا تھا، ایسا ہی ہے. اتنا بڑا فتنہ ختم ہو جاتا، لیکن کیوں اس کے اندر ناکام ہوئے؟ نیزے پہ قرآن بلند ہوا، دھوکا کھا گئے، دھوکا کھانے والے دھوکا کھا گئے. کس چیز کا آیا قرآن تھا؟ جو سنیے گا بس چند نکات میں آپ نے تیزی سے بیان کروں. آیا قرآن غلط تھا؟ نہیں، قرآن تو قرآن ہے. قرآن اس وقت کتاب خدا نہیں رہی، کتاب خدا ہے. لیکن ہوا کیا، امام علی خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت یہ قرآن قرآن کی نیت سے نہیں اٹھایا گیا، اس وقت یہ قرآن تمہیں دھوکہ دینے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے، لہذا اب اس کے دھوکے میں مت آنا. میں حامل قرآن بھی ہوں، مفسر قرآن بھی ہوں، اور ناطق قرآن بھی ہوں. اس قرآن کو تمہیں مجھ سے سمجھنا ہوگا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت دھوکے کے لیے اٹھایا گیا ہے. لیکن عزیزوں قرآن کا نام تو لوگ دھوکے میں آ گئے. امام علی علیہ السلام نے جیتی ہوئی جنگ ظاہرا چھوڑ دی، ایسا ہی ہوا، آج بھی ایسا ہی ہوگا. آپ کو ولایت اہل بیت سے دور کرنے کے لیے جو نام عنوان انتخاب کیا جائے گا، وہ عنوان ولایت اہل بیت ہے. اسی عنوان سے آپ کو راستے سے ہٹایا جائے گا. کسی کے اندر جرات نہیں ہے کہ شیعوں کو مار کر اہل بیت سے دور کر سکے. صدیاں گزر گئی ہیں, اب تو شیعت بہت مضبوط ہو گئی ہے. جس زمانے میں شیعت محدود ہوا کرتی تھی, اس زمانے میں جب لوگ زیارتوں پر جایا کرتے تھے, حاکموں کی طرف سے پیغام ہوتا تھا زیارت پر جانے والوں کا راستہ روکو. کیسے روکیں؟ ظلم و ستم کرو. لوگوں نے تازیانے کھائے, کوڑے کھائے, درے کھائے, زیارت امام حسین پر گئے, نہیں رکا راستہ. پھر حاکموں کی طرف سے حکم آیا, جانے والے نہیں رکتے, ان سے کہو جس کو جانا ہوگا اپنے ایک ایک وصف کی قربانی دینی ہوگی. زائرین اب عبداللہ علیہ حسین آگے بڑھ کے کہتے تھے لو ہاتھ کاٹنے, ہاتھ کاٹ لو, ٹانگ کاٹنی, ٹانگ کاٹ لو, ہم اسی کٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ اب عبداللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے. اس طرح یہ عزاداری زندہ رہی ہے. کسی کے اندر یہ ضرورت نہیں آپ سے اس کو چھین سکے. انحراف ضرور ہو سکتا ہے. سوچو کیجئے گا, اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. مسائل الشیعہ کی حدیث ہے, صفات شیعہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ ہماری ولایت کا نام لینے والا رضا اڑے ہوا ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے دشمن کے لیے راستہ فراہم کر رہا ہوگا, ہمارے دوستوں کے لیے راستہ تنگ کر رہا ہوگا. اپنے اس کے کاموں سے, اس کی گفتگو سے, اس کے انداز سے, اس کے خطاب سے ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی کہ ہمارے شیعوں کے لیے راستہ بند ہو رہا ہوگا. لوگ ہمارے شیعوں کے دشمن بن رہے ہوں گے. یہ ہمارے ساتھ دوستی کرنے والا نہیں ہوگا. نام بے شک ولایت کا لیتا رہے, کتنا بڑا ہی حامی ولایت کیوں نہ بن جائے. توجہ کیجیے گا زیادہ محترم آخری نکات کی طرف. جیسا یہ امام نے اس کو بیان کیا, بعض اوقات انسان میں نے عرض کیا پلاننگ کے تحت آتا ہے, وہاں سے میں چلا گیا تھا امام علی کی طرف. بعض اوقات پلاننگ سے نہیں آتا, بعض اوقات نادانی میں کر رہا ہوتا ہے. رہبر معظم نے اسی حدیث کے ذیل میں بیان کیا ہے, جو حدیث انہوں نے یہ بیان کی, اس حدیث کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ دشمن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ دشمن شناسی خود ایک موضوع ہے عزیزان محترم. کل میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. خدا نے کیا کہا؟ ان الشیطان لکم عدو, اے انسانو شیطان تمہارا دشمن ہے. یہاں پر خدا رکا نہیں, فاتخذہ عدوا, بس تمہیں بھی چاہیے کہ اسے اپنا دشمن سمجھو, پہچان کرو اس کی. رہبر نے کہا کہ دشمن کی سازش ایک پزل کی مانند ہوتی ہے. پزل ہوتا ہے, بچے بناتے ہیں, ٹکڑے جوڑتے ہیں. رہبر نے فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے ذیل میں رہبر نے بیان کیا, کہتے ہیں کہ دشمن بعض اوقات بعض ٹکڑوں کو آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. تصویر کے اندر جب پزل بنتا ہے, اس کے پیسز کو جوڑا جاتا ہے, تو ساری چیزوں کو خود نہیں جوڑتا, وہ پلان ایسے بناتا ہے کہ بعض چیزوں کو آپ اس پزل میں جا کر جوڑتے ہیں تو تصویر بنتی ہے. یعنی دشمن اتنا حساس, اتنا ظریف کام کرتا ہے کہ آپ خود ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کے کیمپ میں جا کرتے ہیں, آپ خود ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا برنامہ عملی ہو جاتا ہے. ایک مثال عراق کے موجودہ حالات کی دے دوں, شخصیات پہ گفتگو نہیں کر رہا, حالات پہ بات کر رہا ہوں. عراق کے حالات میں بھی ایسا ہی ہے, بعض افراد کا کام ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ جو دشمن چاہتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے. بعض افراد کا کام ایسا ہو جاتا ہے. ابھی اربعین سے پہلے ایک فتنہ شروع ہوا, خدا کا شکر ہے کہ وہ فتنہ سمٹ گیا, ورنہ یہ فتنہ بہت آگے تک جاتا. ایک فتنہ شروع ہوا, اس کے اندر کام کرنے والے بظاہر اپنے ہی لوگ ہیں, لیکن فریب کھا گئے, دھوکہ کھا گئے. توجہ سے سنیے گا عزیزان محترم, ہماری طاقت دو چیزوں کے اندر ہے, دو چیزوں کے اندر ہے. ایک طاقت امام حسین کی عزاداری ہے, اور دوسرا زمانے کے امام کا انتظار. یہ دونوں چیزیں ایسی جو ہماری قوت ہے. عزاداری ہے عبداللہ الحسین ہمیں جھکنے نہیں دیتی, انتظار ہے امام ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا. یہ طاقت ہے تشیع کی. میں اپنی جانب سے نہیں, اس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا, اس کی باقاعدہ تحقیق ہوئی اسرائیل کے اندر. وہاں انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ کہا کہ شیعت کے دوام اور آگے بڑھنے کے پیچھے جو راز ہے عزاداری اور انتظار امام ہے. عزاداری ان کو جھکنے نہیں دیتی, مٹنے نہیں دیتی, تھکنے نہیں دیتی, حوصلے ان کے پاس نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے پاس کربلا موجود ہے اور کس امید پہ آگے بڑھتے ہیں کہ زمانے کے امام نے آنا ہے, دنیا کو سنبھالنا ہے. دو چیزیں, انہیں دو چیزوں کے حوالے سے بس نقطہ آخری نکات بیان کر دوں عزیزوں, انہیں دو چیزوں کے حوالے سے توجہ رکھیے. بعض اوقات, اب میں کسی قسم توہین نہیں کر رہا کسی کی, اور نہ ہی کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ میں کسی کی شخصیت کو نشانہ بناؤں, میں فقط نظریے پہ بات کر رہا ہوں. توجہ سے سنیے گا میری بات کو, نظریے پہ. آج کے دور میں دشمن نے جن چیزوں سے چوٹ کھائی ہے ان میں سے ایک چیز یہ عزاداری ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ امام خمینی نے کیا بیان کیا, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عزاداری ہے عبداللہ حسین کی مرہون منت, جو کچھ ہے عاشورے کی وجہ سے, جو کچھ ہے امام حسین کی وجہ سے. یعنی اب جو کچھ کے اندر آپ آج کے ایران کو رکھ لیجئے, چالیس سالہ محاصرے کے باوجود وہ ملک کہاں کھڑا ہوا ہے, چالیس سارا اقتصادی پابندیاں ہیں, آپ سب آگاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جانتے ہیں تمام چیزیں, اور جنہوں نے آگاہی حاصل نہیں کی ان سے عرض کروں گا کہ دوران غیبت کبرا میں جو آگاہ نہیں رہے گا وہ مارا جائے گا. آگاہ رہیے, دشمن کی سازشوں کو پہچانیے. جس وقت انقلاب آیا تھا اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں ظاہری طور پر, ایک امریکہ اور ایک رشیا, یہی تھا نا, روس اور امریکہ. ایران نے ایک نعرہ لگایا تھا, نہ روس نہ امریکہ, سپر پاور ہے خدا. اس پر عمل کیا, چالیس سالہ محاصرہ ہے. اس کے بعد وہی رشیا جو اس زمانے میں طاقت تھا, آج اسی رشیا نے ایران سے ٹیکنالوجی کے میدان میں مدد مانگی ہے. کس نے, جو ایک زمانے میں سپر پاور تھا رشیا اور امریکہ, آج اسی نے جو رشیا تھا ابھی بھی ٹیکنالوجی میں بہت آگے, ایران سے مدد مانگی ہے. ایران نے ڈرونز کے میدان میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے, جو اس وقت کی ایک پیش رفتہ ترقی یافتہ شکل ہے, چیز کی صنعت ہے اس زمانے میں. رشیا نے 800 ڈرونز ایران سے اپنے یہاں امپورٹ کیے ہیں. توجہ کیجئے گا, یہ وہ ملک ہے جو بظاہر آزاد نہیں ہے لیکن اس مرحلے تک پہنچا کہ ظاہری ترقی میں وہاں تک پہنچا کہ جو ترقی یافتہ ملک 40 سال پہلے تھا وہ آج اس کی مدد مانگ رہا ہے. اب پھر امام کا جملہ سنیے, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امام حسین کی وجہ سے, جو کچھ ہے امام حسین کی برکت ہے. یعنی اس مقام تک بھی اگر ہم پہنچے, ظاہری دنیا میں چلنے کے قابل بھی اگر ہم ہوئے, امام حسین کی بدولت ہے, امام حسین کی وجہ سے, اور امام حسین نے طاقت دی. لہذا پہلی چیز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری ہے, یہ طاقت ہے اس کے اندر. اب اس کے حوالے سے بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ آوازیں آتی ہیں کہ اس عزاداری کو اس طرح کرو کہ جیسے عزاداری ہے. پوچھا جاتا ہے بھائی عزاداری کو عزاداری کی طرح کیسے کیا جاتا ہے, جواب دیتے ہیں کہ عزاداری میں سیاست کی بات نہ کرو, سیاست کی بات نہ کرو. میرا سوال ان اپنے دوستوں سے عزیزوں سے یہ ہے کہ آپ سیاست کہتے کس چیز کو ہیں؟ اگر ظالم کا انکار سیاست ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ دربار یزید میں کھڑے ہو کے ظالم کا انکار کیا. عزاداری وہاں سے شروع ہوئی, ہمارے لیے عزاداری جناب زینب نے شروع کی ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جب جناب زینب کو رہائی کا حکم ملا تو اس رہائی کے حکم کے بعد جناب سید سجاد آئے, جناب زینب سے پوچھا پھوپھی اماں اجازت مل گئی جانے کی, کیا کریں؟ جناب سید نے کیا کہا, جناب زینب نے کیا کہا, بیٹا پہلے گھر لو, ہم اس میں پہلے اپنے عزیزوں کا ماتم کریں گے. جناب زینب کو تو نکل جانا چاہیے تھا وہاں سے, ٹھیک ہے شام سے جا رہے, نہیں, جناب زینب نے کر کے دکھایا کہ دیکھو جس جگہ ہمیں لایا گیا تھا قیدی بنا کر, پہلی مجلس بھی اسی سرزمین پر ہم برپا کریں گے, دشمن کو بتائیں گے کہ تو ناکام ہے. اور جناب زینب نے بندے ہوئے ہاتھوں سے جو خطبہ دیا تھا, کھلے ہوئے سر کے ساتھ جو خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں, اس میں یہی کہا تھا کہ قیدک اپنی چال چل, وسع سعیک اپنی کوششیں کر لے, فواللہ لا تمحو ذکرنا, قسم بخدا تو ہماری یاد مٹا نہیں سکے گا, تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جناب زینب نے عزاداری بھی کی ہے, سیاست بھی ہے, توجہ کیجئے گا. وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں عزاداری سیاست نہ کرو, کون سی سیاست؟ ہاں جو گندی سیاست ہے وہ نہیں کرو, لیکن وہ بات کہ جہاں مظلوم کی بات ہو, اگر اس میں فلسطین کا تذکرہ آ جائے, اس میں یمن کی بات آ جائے, اس میں لبنان کی بات آ جائے, اس کے اندر مظلوم لوگوں کی حمایت کی بات آ جائے, اس میں اسیروں کا تذکرہ آ جائے, تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سیاست سے آغشتہ نہ کرو, یہ سیاست نہیں ہے سیدان محترم. توجہ کیجئے گا, میں نے عرض کیا اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا, ہماری ولایت کی ردا اوڑے ہوئے ہوں گے, کر کیا رہے ہوں گے, وہ بات ان کی زبان سے نکل رہی ہوگی جو دشمن چاہتا ہے. دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن بھی یہ چاہتا ہے, آپ اپنی عزاداری کو فقط رونے تک رکھیے, آپ امام حسین پر فقط روئیے اور امام حسین پر رونے کے بعد اپنی جنت بنائیے, آپ کو موجودہ ظالم سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. دشمن بھی یہ چاہتا ہے عزیز. میں آج ممبر سے بیٹھ کر پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ فقط امام حسین پر روئیے, ظالم کی بات کرنا چھوڑ دیجئے, آپ پر حملہ ہونا بھی بند ہو جائے گا, آپ کی عزا خانوں کو مزید آباد کرنے کی کوشش بھی کروائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ عزاداری وہ جو فقط رلانے کی بات کر رہی ہے. توجہ سے سنیے گا, حساس بات کر رہا ہوں, میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے, عزاداری ہے ہی رونا, لیکن کون سا رونا؟ معرفت کے ساتھ رونا. کون سا رونا؟ توجہ کیجئے گا، دو رونے ہیں تاریخ کے اندر، ایک اہل کوفہ کا رونا ہے، اسیر آئے کوفہ کے اندر، یہ کوفے والے رو رہے ہیں، جناب زینب ان کے آنسوؤں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی، کہتی ہیں تم رو روتے رہو، تمہاری آنکھوں سے کبھی آنسو خشک نہ ہو، تمہارے آنکھوں کا آنسو کا کیا فائدہ جو تمہیں رونے کے باوجود اتنی ہمت نہیں دے رہے کہ اگر تم حسین کا ساتھ نہیں دے سکے تو کم سے کم ابھی حسین کے گھر والے بے ردا کھڑے ہیں، ابھی تو ردا دے دو، اس رونے کا کیا فائدہ ہے؟ توجہ کیجئے گا، دشمن بھی یہ چاہتا ہے، رہبر نے کیا کہا؟ بصیرت چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زبان سے آپ کی وہ بات نکلے جو دشمن چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ عزاداری کی جس کے اندر فقط رونا ہو جو 61 ہجری تک رہ جائے، نہیں، اگر 61 ہجری تک عزاداری رہنی ہوتی تو امام حسین بیعت کا جواب اجتماعی صورت میں نہ دیتے، سوال امام حسین سے تنہائی میں ہوا تھا، حسین بیعت کر لو یزید کی، امام نے اپنی طرح سے جواب نہیں دیا تھا، امام نے آپ سب کو شامل کر کے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، امام نے اپنا جواب تھوڑی دیا تھا، آپ کا جواب دے کے گئے امام حسین، بس توجہ کیجئے گا عزیزوں، بعض اوقات یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ مجلس کے اندر عزاداری ہے، مجلس کے اندر سیاست نہیں کرو، یقینی طور پہ ہم سیاست نہیں کرتے، لیکن امام علی نے کہا ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم میں ہونا، ہمیشہ ظالم کے خلاف مظلوم کے حامی رہنا، یہی جگہ ہے جہاں سے ظالم کے خلاف بات کی جانی چاہیے، توجہ رکھیے گا۔ دوسرا نقطہ ظہور کے حوالے سے، دشمن نے جو چوٹ کھائی ہے وہ ظہور امام کی جو آمادگی ہے اس سے چوٹ کھائی ہے، بدترین شکست کی طرف دشمن جا رہا ہے، آپ کبھی سوچئے گا کہ 40 جو امام حسین کا کربلا میں ہو رہا ہے اس کے خلاف جو دشمن کی سازشیں، عزیزان محترم سازشیں اس 40 کو ختم کرنے کے لیے، کیوں؟ اس کی فقط ایک وجہ بیان کروں، زحمت تمام کی میں نے آپ کی، آج وقت ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس 40 نے دنیا کی توجہ زمانے کے امام کی جانب متوجہ کروا دی، ظہور کا زمینہ فراہم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ مقابلہ کل بھی اس کچھ نکات کو بیان کروں گا، یہ ظہور کا جو راستہ فراہم ہو رہا ہے، یعنی انسان مومن آمادگی کے مرحلے پہ آ رہا ہے، یہ جو انسان مومن انتظار، فقط انتظار چھوڑ کر آمادگی والا انتظار کر رہا ہے، اس نے دشمن کی آنکھوں سے نیندوں کو چھین لیا ہے، اور وہ انہی چیزوں کو آپ کے درمیان چاہتا ہے، وہ کہتا ہے انتظار کرو، توجہ سے سنیے گا، دشمن یہ چاہتا ہے انتظار کرو، کچھ نہ کرو، جب تمہارا امام آئے گا پھر دیکھنا حکومت بنے گی بنا لینا، دشمن بھی تو یہ تصویر کر رہا ہے، ہمارے یہاں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زمانے کے امام کے آنے سے پہلے ہمیں کسی قسم کا تحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ فقط انتظار۔ غلط سوچ ہے عزیزان محترم، دشمن بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ آمادگی والا انتظار چھوڑ دیں، آپ اپنے لیے تحرک چھوڑ دیں، آپ اپنے لیے اچھے اسکول بنانا چھوڑ دیں، ان اسکولوں کی یہ نیت کرنا چھوڑ دیں کہ اس اسکول کو بنانے کے بعد ہم اس اسکول کے اندر اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں گے، ظاہری تعلیم بھی دیں گے، امام کا ایک اچھا سپاہی تربیت کر کے باہر نکالیں۔ دشمن کہتا ہے چھوڑ دو اس فکر کو، یہ بات نہیں کرو، انتظار کرو فقط، جب آئے گا امام دیکھا جائے گا۔ عزیزو اس حدیث کی ذیل میں ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ ہمارے شیعوں کے لیے دجال کے فتنوں سے زیادہ شدید فتنہ ہوگا جو اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، بس ان چیزوں سے بچنا دوران غیبت کبریٰ انتہائی اہم ہے، فتنوں کی پہچان انتہائی اہم ہے، میں عرض کر رہا ہوں، میں تکلف کے بغیر گفتگو کر رہا ہوں، یہاں بیٹھنے والے مومنین میں سے کوئی سوچے کہ اس کے لیے یہ فتنے موجود نہیں ہیں تو وہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، یہ فتنے سب کے لیے ہیں، اس نے سب کو فتنے میں ڈالنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب خدا کے لیے قیمتی ہیں، اس لیے کہ آپ سب عزادار ابا عبداللہ الحسین ہیں، اور امام زمانہ کو جو سپاہی ملے گا وہ ابا عبداللہ الحسین کے فرض سے ملے گا، اگر یہاں پر بھی سپاہی امام زمانہ نہ ملے تو پھر کہاں بنیں گے، پھر کہاں پہ تربیت پائیں گے وہ سپاہی؟ میں ایک بچے کو اس وقت روتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس جملے کے اوپر، وہ بھی سپاہی وہیں سے ملے گا کہ جہاں وہ حضرت قاسم کو نگاہ میں رکھے گا، حضرت قاسم کو ذہن میں رکھے گا کہ 13 سال کے ایک بچے نے اپنے آپ کو زمانے کے امام پر قربان کر دیا تھا، میرا وظیفہ آج کے دور میں کیا؟ ایک نوجوان کو اسی فرش اعزاز سے پیغام ملے گا کہ ایک جوان نے اپنی جوانی کو زمانے کے امام پر قربان کیا تھا، میرا فریضہ میرے مولا کے مقابلے میں کیا ہے؟ وزیر علیہ محترم وفا کرنے والوں کے لیے یہیں سے پیغام ملے گا. بس یہی فرض جائز ہے جو فریب سے نکالے گا, دھوکے سے نکالے گا, فتنے سے بچائے گا, اسی فرض جائز کے ذریعے سے یہ برکتیں. اور اگر انسان فتنوں کو نہ پہچانے, تو میں نے کل مصائب میں بیان کیا, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت مدینے میں تنہا رہ جاتی, دھوکہ کھا کے سب لوگ. جناب سیدہ کا احترام رسول اللہ نے بیان کیا تھا, عمل ہی کر کے دکھایا تھا, عمل کر کے دکھایا تھا, دھوکہ کھا کے لوگ. جناب سیدہ جن کے رسول اللہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے, وہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا, در و دیوار کے درمیان سے جناب سیدہ کی آواز آئی, فضت و حسینی فضا, میرا ہاتھ تھام, میرا محسن شہید ہو گیا. میں نے کل تفصیلی مسائل جناب سیدہ کے پڑھ دی عزیزہ نے محترم, آج بھی مدینے کا ہی تذکرہ کروں گا. فریب خوردہ لوگوں کے فریب کا نتیجہ کیا ہوا, انہی جناب سیدہ کا پہلا لال حسن مجتبہ زہر کے اثر سے شہید ہو گئے. 28 صفر ابھی گزری, اسی کے مناسبت سے فقط امام حسن کے تھوڑے سے مصائب پڑھ کے زحمت تمام کروں. فریب خوردہ لوگ تھے, فریب کھا گئے. امام حسن مجتبہ کو دھوکہ دیا گیا, امام حسن مجتبہ کو زہر دیا گیا. عزیز کیسی مظلومیت ہے امام حسن مجتبیٰ کی, اللہ اکبر, کتنا مظلوم امام ہے امام حسن مجتبیٰ, کہ جس نے اپنے مومنوں کو بچانے کی خاطر صلح کی, تو لوگوں کی جانب سے ان کو طعنے سننے پڑے. کس قدر مظلومیت ہے امام حسن مجتبیٰ کی. امام نے اس صلح کے اوپر کے جو صلح تشیع کی بقا کی ضامن ہے, اس کو اگر موقع ملا یاد رہا کل بیان کروں گا, لیکن امام نے اس کی خاطر طعنے برداشت کیے, امام کو تنگ کیا گیا. جب امام گزرتے تھے لوگ امام کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے مومنوں کو رسوا کر دیا. امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت, بس عزیزوں جب دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہوتے تو ائمہ علیہ السلام کی عظمت کو نہیں سمجھتے. امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا, زہر کا اثر پھیلنے لگا, کئی بار زہر دیا گیا تھا, جو آخری بار زہر دیا گیا اس کا اثر شدید تھا. امام حسن مجتبیٰ نے اب عبداللہ الحسین کو طلب کیا, جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا کر, گویا کہ میرا آخری وقت نزدیک آ گیا ہے. عزیز امام حسین تشریف لے کر آئے, دیکھا بھائی زمین پر لیٹا ہوا ہے, سامنے تشت ہے, تشت میں خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں, جگر کے ٹکڑے ہیں جو تشت کے اندر موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش میں اپنے بھائی کا سر رکھا اور امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے امام حسن مصطفیٰ کے چہرے پر گئے پڑے. امام حسن نے غش سے آنکھوں کو کھولا, دیکھا حسین رو رہا ہے. تڑپ کر کہا حسین تم رو نہیں, تمہارا رونا فاطمہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا. اے حسین ماں تمہارے تڑپنے کو برداشت نہیں کر پاتی تھی. امام حسین نے کہا بھائی کیسے وہ بھائی نہ روئے کہ جس کا بھائی اس کیفیت میں ہو, کہ جس کے جسم میں زہر پھیل گیا ہے, جس کا جگر ٹکڑے ہو کے تشت میں آ رہا ہے. بس یہی پر امام حسن مجتبیٰ سے ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے, ان جملوں کو سننا تھا. امام حسن نے کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین میری مصیبت پر رو رہے ہو, میرے تڑپنے پہ رو رہے ہو, میرے اندرونی اعضاء کے ٹکڑے ہو کر آ کے تشت میں گرنے پر رو رہے ہو. اے حسین مصیبتوں میں جو دن تمہارا ہوگا ایسا دن کسی اور کا نہ ہوگا. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. مولا حسن کی مظلومیت ہے عزیز, مولا حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کو سن لیجئے. بس امام حسن نے کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ جیسا دن تمہارا ہوگا ایسا کسی کا نہیں ہوگا. میں اپنی الفاظ میں اب اس جملے کو تھوڑا سا کھول دوں, یعنی اے میرے بھائی حسین اب جب کہ میرا آخری وقت موجود ہے میں جا رہا ہوں, لیکن دیکھو میرا سر تمہاری آغوش کے اندر ہے. اے حسین اگر میرے اوپر پیاس کا غلبہ ہوگا تم ابھی مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو گے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, لیکن اے ابا عبداللہ جب تمہارا آخری وقت ہوگا کوئی تمہارے سرحانے موجود نہ ہوگا. اے ابا عبداللہ تمہاری خشک رگوں کو بے دردی سے کاٹ دیا جائے گا. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ میرے اپنے الفاظ میں ہے, گویا اے ابا عبداللہ مولا حسن شاید کہہ رہے ہوں कि देखो ये मेरा कासिम खड़ा है, अभी सिंध में कम है, अभी उसका सिंध कम है, कितना फासला है करबला और इमाम हसन मुश्तबा की शहादत में तकरीबन 10-11 साल का फासला है। इस एतबार से हजरत कासिम का सिंध भी 3 साल का होगा, 4 साल का सिंध होगा। बस जनाब कासिम खड़े हैं, लेकिन शायद इमाम हसन कह रहे हो ए हुसैन मेरा कासिम यतीम हो रहा है, मगर मुझे मालूम है मेरे कासिम के सर पे यतीमी की खाक ना आएगी, तुम जैसा भाई है, अरे जो इसे अपने सीने से लगाएगा, जो इसे अपने आगोश में रखेगा, मगर मैं जानता हूँ जब तुम्हारी बच्ची पर यतीमी का वक्त आएगा ऐ अबा अब्दुल्ला तुम्हारी बच्ची को तमाचे मारे जाएंगे, ताजियाने मारे जाएंगे, उसके कानों से गोशवारों को छीना जाएगा, अरे उसका कान जख्मी होगा, उसके दामन में आग लगी होगी, कोई उसकी मदद करने वाला ना होगा। अजरकुम अल्लाह। बस अजीजों ये मंजिल भी आए, इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी वसीयतों को किया, ऐ मेरे भाई हुसैन मेरी वसीयत यह है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं गुस्ल कफन के बाद मुझे मेरे नाना के पहलू में दफना देना, और मेरे भाई याद रखना अगर नाना के पहलू में दफनाने ना दिया जाए तो मैं राजी नहीं हूं कि मेरी वजह से जमीन पर कोई कतरा खून गिरे, फिर मुझे मेरी दादी फातिमा बिनते असद के पहलू में दफना देना। अजरकुम अल्लाह मौला की रूह परवाज हुई, इमाम हुसैन ने गुस्ल कफन के मराहिल को तय कर दिया, अब जनाजा घर से निकल गया। अजीजों दुनिया में किसी गरीब इंसान का जनाजा भी एक बार घर से निकल जाए फिर पलट के घर में नहीं आता, उसे कब्र में ही आराम दिया जाता है। अल्लाह रे मज़लूमियत हसन मुज्तबा, जनाजा घर से निकला मगर कुछ देर बाद फिर घर में आया, मगर काश जैसा गया था वैसा ही पलट कर आ जाता। अरे जब जनाजा घर से निकला था कफन सफेद था, अब जो जनाजा घर में आया सफन कफन सुर्ख हो चुका था। इमाम हसन के जनाजे पे जा बजा तीर लगे थे, बस ये आखिरी मंजिल है अजीजों। अरे जनाबे ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया, यहाँ भाई हसन के जनाजे पे तीर देखने हैं, करबला में हुसैन को तीरों पे मुअल्लक देखना है। अरे इतने तीर हुसैन के जिस्म में होंगे कि तारीख नकल कर गाएगी, न मौला का जनाजा जमीन पर था न सीन पर था, हुसैन की वो कैफियत होगी कि कत्लगाह में जनाबे ज़ैनब आएगी, आकर सवाल करेंगी अंता हुसैन आया तू ही मेरा भाई हुसैन।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله استغفر الله ربي بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ جہاں مومنین عزاداری میں مشغول ہیں تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ دنیا میں اس وقت جو مومنین مشکلات کا شکار ہیں ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پروردگار اس دوران غیبت کبریٰ میں ہمیں شعور و بصیرت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی دامن سے وابستگی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما.